عشق نبی ان کا غم پایا تو گویا شادمانی مل گئی، ان کا غم پایا تو گویا شادمانی مل گئی، مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی، مجھ کو قسمت نے بڑا منصب دیا ہے ایسا با، مجھ کو قسمت نے بڑا منصب دیا ہے ایسا با، یعنی محبوب خدا کی مدح خوانی مل گئی، یعنی محبوب خدا کی مدح خوانی مل گئی، مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی، نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، قرآن حکیم و مجید میں اکثر مقامات پر امت واحدہ کا تذکرہ کیا گیا ہے اور اس موضوع پر خاصا زور دیا گیا ہے کہ ایک نیک اور پسندیدہ معاشرے کی حقیقی ترقی میں امت واحدہ کا بنیادی کردار ہوا کرتا ہے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ لفظ امت کا اطلاق اس گروہ یا جماعت پر ہوتا ہے جو احکام خداوندی کے آگے سر تسلیم و اطاعت خم کیے ہوئے ایک مقصد اور واحد ارمان کی طرف گامزن ہو۔ یہ ایک فطری بات ہے کہ ایک محور کے ارد گرد جمع ہونے والی امت واحدہ ہوگی، متفرقہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبران خدا اور رسولان الہی نے ہمیشہ ایسے ہی معاشرے کی تشکیل کی کوشش کی ہے اور ایک امت واحدہ کی ایجاد میں اپنے الہی ارمانات کی جستجو کرتے رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی وجود کی گہرائیوں میں اس مقصد عظیم کی جڑیں ہیں اور آفرینش کا نظام وحدت و یگانگت پر ہی مبنی ہے۔ علامہ اقبال باطل طاقتوں کے خلاف کی جانے والی اپنی جدوجہد میں ہمیشہ مسلمانوں کو وحدت و اتحاد کی دعوت دیا کرتے تھے۔ اپنے اہم اشعار میں انہوں نے امت اسلامیہ کی وحدت کا تفصیلی جائزہ پیش کیا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتایا کہ الہی انقلاب کی کامیابی کے لیے امت اسلامیہ کے درمیان وحدت و اتحاد کا عملی وجود لازمی ہے۔ آپ تاکید کرتے تھے کہ اسلام ہی مسلمانوں کی تنہا پناہ گاہ ہے اور اس کے پر افتخار پرچم کے سائے میں ہر گروہ کے لوگوں کو ان کا جائز حق حاصل ہو جاتا ہے۔ علامہ اقبال نے بتایا کہ اگر مسلمانوں کی تمام چیزیں مشترک ہیں تو پھر مسلمان ایک کیوں نہیں ہو جاتے؟ اگر مسلمانوں کو نبی ایک، قرآن ایک، کعبہ ایک، سب ایک، نقصان و نفع، دشمن و دوست ایک، تو پھر مسلمان متحد کیوں نہیں ہو جاتے؟ علامہ اقبال نے کہا کہ مسلمانوں کی یہ بڑی تعداد کسی کام کی نہیں ہے اگر وہ اختلاف و تفرقہ کا شکار ہو گئی اور باہمی وحدت سے کام نہ لیا۔ علامہ اقبال حرم کی پاسبانی، مسلمانوں کی نجات اور سربلندی کے لیے مسلمانوں کو ایک دیکھنا چاہتے ہیں۔ علامہ اقبال نے اپنی ملت کا یہی درد تشخیص کیا۔ امت مسلمہ کا دینی تشخص یہی ہے۔ علامہ اقبال کی خودی خانقاہی نہیں ہے، علامہ اقبال کی خودی یعنی امت کا اسلامی تشخص، یہ اقبال کی آرزو تھی، یہ اقبال کا درد تھا۔ علامہ اقبال کے اندر یہ احساس فقط برصغیر کے مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری امت کے لیے موجود تھا۔ علامہ اقبال اور امام خمینی رضوان اللہ علیہ فقط درس سے نمایاں نہیں بنے بلکہ درد دین ان کے اندر موجزن تھا۔ علامہ اقبال کے اندر بھی یہی درد تھا اور وہ درد انہیں آرام اور غافل نہیں رہنے دیتا تھا۔ جس درد نے یہ سارے نالے علامہ اقبال سے اگلوائے، جس درد نے امام خمینی رحمت اللہ علیہ سے یہ فریادیں اگلوائیں، یہ درد دونوں کا مشترکہ مسئلہ تھا۔ دونوں رہنماؤں کی یہ آرزو تھی کہ امت کو دوبارہ دینی تشخص نصیب ہو جائے۔ علامہ اقبال نے وحدت امت پر بہت تاکید کی، ان کے اشعار میں جو وحدت کی خوشبو آتی ہے شاید وہ کسی اور کے اشعار میں نہیں ملتی۔ یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی، بتانے رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ تو سامعین آئیے چلتے ہیں نشریات کا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرماتے ہیں، جس کے بعد نشر کیا جائے گا پروگرام درخشاں ستارے، اور درخشاں ستارے کے بعد آپ سن سکیں گے پروگرام ایرانی فن تعمیر۔ تو سنتے ہیں پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 6 اسفند 25 شعبان اور 24 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ سن 1362 ہجری شمسی کو سپاہ پاسداراں نے انقلاب اسلامی کے ایک ممتاز اور اہم کمانڈر حمید باقری شہید ہوئے۔ وہ اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف عراقی مسلط کردہ جنگ کے دوران، جو سن 1980 میں مسلط کی گئی تھی، شہید ہوئے تھے۔ حمید باقری نے عراقی صدامی فوج کے مقابلے میں ایرانی جانبازوں کی کامیابی میں مؤثر کردار ادا کیا تھا۔ انہوں نے جزائر مجنوں میں خیبر کارروائی کے دوران متعدد کامیابیاں حاصل کی تھیں اور یہیں وہ شہید ہوئے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف عراقی مسلط کردہ جنگ کے دوران، جو سن 1980 میں مسلط کی گئی تھی، شہید ہوئے تھے۔ حمید باقری نے عراقی صدامی فوج کے مقابلے میں ایرانی جانبازوں کی کامیابی میں مؤثر کردار ادا کیا تھا۔ انہوں نے جزائر مجنوں میں خیبر کارروائی کے دوران متعدد کامیابیاں حاصل کی تھیں اور یہیں وہ شہید ہوئے۔ Thank you. اسی نام سے ایک شخص بیس فروری سن 1304 عیسوی کو مشہور شرف الدین بن محمد پیدا ہوئے۔ وہ تاریخ میں ابن بطوطہ کے نام سے معروف ہیں۔ وہ مراکش کے ایک شہر میں پیدا ہوئے تھے۔ 22 سال کی عمر میں پہلی بار حج کے قصد سے سفر کے لیے نکلے، جس کے بعد انہوں نے بہت سے علاقوں کا سفر کیا اور اسی شوق سیاحت میں افریقہ، روس، ترکی، جزائر شرق الہند، چین، ہندوستان، افغانستان، ایران، عراق، شام اور فلسطین کا چپا چپا چھان مارا۔ ابن بطوطہ نے اپنی زندگی کے 28 برس سیاحت میں بسر کیے اور 75,000 میل کا سفر طے کیا۔ انہوں نے اپنے سفر کے حالات عجائب الاسفار فی غرائب الدیار نامی کتاب میں درج کیے ہیں۔ چوبیس فروری سن 1848 عیسوی کو فرانس میں عبوری حکومت کا آغاز ہوا۔ یہ حکومت فرانس کے بادشاہ لوئی فلپ کی معزولی اور ان کے برطانیہ میں پناہ گزین ہونے کے بعد برسر اقتدار آئی تھی۔ فرانس کی تاریخ میں اس حکومت کو صحافیوں کی حکومت بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس حکومت کے اہم رکن جمہوریت کے حامی 11 نامہ نگار تھے۔ فرانس کے مشہور شاعر اور مصنف الفونس ڈی مارٹن بھی اس حکومت کے ایک رکن تھے۔ یہ حکومت صرف 4 سال تک باقی رہی اور اس کے بعد ختم ہو گئی۔ چوبیس فروری سن 1960 عیسوی کو پاکستان کے دارالحکومت کا نام اسلام آباد تجویز کیا گیا۔ سن 1947 میں جب پاکستان وجود میں آیا تو کراچی ملک کا دارالحکومت بنا، تو کراچی دارالحکومت کے تمام تقاضے پورے نہیں کرتا تھا۔ اکتوبر 1958 میں مارشل لا نافذ ہونے کے بعد فروری 1959 میں ایک کمیشن تشکیل دیا گیا، جسے ملک کے نئے دارالحکومت کے لیے نئے مقام کے انتخاب کی ذمہ داری سونپی گئی، جس کے توسط سے سطح مرتفع پوٹھو ہار پر مرگلہ پہاڑوں کے دامن میں 906.5 مربع کلومیٹر کا علاقہ ملک کے نئے دارالحکومت کے لیے منتخب کیا گیا۔ 19 جون 1959 کو اس وقت کے صدر ایوب خان نے اس فیصلے کا اعلان کیا اور ایک یونانی فرم میسرز ڈاکسائڈس ایسوسیٹس کو اس نئے شہر کی منصوبہ بندی کی ذمہ داری سونپی، اور 8 ستمبر 1959 کو شہر کی تعمیر کے لیے کی کیپیٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے قیام کا اعلان کیا۔ اس وقت تک اس نئے دارالحکومت کا نام نہیں رکھا گیا تھا۔ 24 فروری 1960 وہ دن تھا جب پاکستان کے اس نئے دارالحکومت کا نام اسلام آباد رکھا گیا۔ اکتوبر 1960 میں اس شہر کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ چوبیس فروری سن 1965 عیسوی کو اے آر خاتون نے انتقال کیا۔ محترمہ اے آر خاتون اردو کی ایک معروف ناول نگار تھیں۔ اصل نام امت الرحمان خاتون تھا۔ وہ سن 1900 میں دہلی کے ایک علاقے کوچے چیلان میں پیدا ہوئی تھیں۔ چونکہ اس زمانے میں لڑکیوں کو تعلیم دلوانا معیوب سمجھا جاتا تھا، اس لیے جو کچھ سیکھا اور لکھا پڑھا سب اپنے شوق اور جستجو کا نتیجہ تھا۔ اپنے لکھنے لکھانے کا سلسلہ انہوں نے مضمون نگاری سے شروع کیا، جو وقتاً فوقتاً رسالہ عصمت میں شائع ہوتے رہے۔ 1929 میں انہوں نے پہلا ناول شمع تحریر کیا، دوسرا ناول تصویر شائع ہوا تو اس کے بعد سے اے آر خاتون کے ناولوں کی قطار لگ گئی۔ افشان، چشمہ حالہ اور رمانہ ان کے ایسے ہی چند ناول ہیں جنہوں نے شائع ہوتے ہی دھوم مچا دی۔ ان کے ناولوں کی بساط خاصی وسیع ہوتی ہے، جس میں بر صغیر کے مسلمان معاشرے کی تہذیبی اور اخلاقی اقدار کی بنتی بگڑتی صورتحال صاف دکھائی دیتی ہے۔ قیام پاکستان کے بعد محترمہ اے آر خاتون پاکستان چلی گئیں اور یہیں 24 فروری 1965 کو لاہور میں انتقال کر گئیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
عزیز سامعین، پروگرام درخشاں ستارے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم آپ کو عراق کے ایک عظیم المرتبت اور 13ویں صدی ہجری قمری کے برجستہ عالم و مفسر قرآن کریم، شیعوں کے موثق و معتبر محدث سید عبداللہ علوی حسینی موسوی سے، جو علامہ شبر کے لقب سے معروف ہیں، روشناس کرا رہے ہیں۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
سامعین، سید عبداللہ شبر چوتھے امام حضرت زین العابدین علیہ السلام کی مبارک نسل سے ہیں اور 1188 ہجری قمری کو نجف اشرف میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد سید محمد رضا شبر کا شمار نجف اشرف کے عارف و متقی اور بزرگ علماء میں ہوتا تھا اور عوام انہیں صاحب الدعوات المستجابہ کے لقب سے پکارتے تھے، یعنی جس کی دعائیں قبول بارگاہ ہوتی ہیں۔ دعائیں مستجاب کا واقعہ عثمانیوں کے زمانے میں بغداد میں آنے والے قحط کے زمانے سے مربوط ہے۔ اس زمانے میں عثمانی حکومت کے ایک کارندے سعید پاشا نے بغداد میں لوگوں سے 3 دن روزہ رکھنے کی درخواست کی اور کہا کہ نماز باران پڑھنے کے لیے شہر کے باہر صحرا میں تشریف لائیں۔ لوگ جوق در جوق میدان میں آ گئے اور سعید پاشا کی امامت میں نماز باران ادا کیا، لیکن نہ اس دن اور نہ ہی دوسرے دن بارش کیا، بادل تک بھی نہیں آیا اور لوگوں کے دلوں میں اس بغیر بلائے مہمان کی طرف سے غم و اندوہ پیدا ہو گیا۔ جب علامہ سید محمد رضا نے ایسے حالات کا مشاہدہ کیا تو اس مرتبہ خود نماز باران کی امامت کے فرائض انجام دینے کا ارادہ کیا اور کاظمین کی عوام سے فرمایا کہ ایک مرتبہ پھر 3 دنوں تک روزہ رکھیں اور میرے ہمراہ نماز باران پڑھنے کے لیے شہر کے باہر میدان میں آئیں۔ لوگوں نے 3 دن روزہ رکھا اور شہر کے بزرگ و پرہیزگار عالم و فقی کے اقتدا میں نماز پڑھی۔ ابھی سید محمد رضا کے لبوں پر دعائیہ فقرے جاری ہی ہوئے تھے، آسمان پر کالے بادل منڈلانے لگے اور بارش کے قطرے عوام کے اشک شوق کے ساتھ برسنے لگے، اور کبھی بھی فراموش نہ ہونے والا واقعہ سبب بنا کہ لوگ خاندان شبر کے متقی و پرہیزگار سید جلیل القدر کو صاحب الدعوات المستجابہ کے نام سے پکارنے لگے اور پہلے سے بھی زیادہ ان کا احترام کرنے لگے۔
سید عبداللہ شبر نے ایسے عظیم و پرہیزگار باپ کی سرپرستی میں تربیت پائی اور پروان چڑھے اور آپ کے مکتب میں علم حاصل کیا۔ سید محمد رضا اپنے ہونہار فرزند کو اوقات سے صحیح استفادہ اور ہر لمحہ پرہیزگاری اور علم سیکھنے کے بارے میں تشویق و ترغیب دلاتے رہے اور اس راہ میں ضرورت پڑنے والی تمام چیزوں کو مہیا کیا اور انہیں کسی بھی طرح کی پریشانی نہ ہونے دی، لیکن اپنے بیٹے سے شرط کر رکھی تھی کہ اگر پڑھنے لکھنے میں اور دوسروں کو پڑھانے میں ایک دن بھی کوتاہی کی تو جان لو کہ جتنی چیزیں اور سہولتیں میں نے تمہارے لیے مہیا کی ہیں ان کے استعمال پر راضی نہیں رہوں گا۔ سید عبداللہ اپنے والد ماجد سے کیے ہوئے وعدے پر ہمیشہ سختی کے ساتھ عمل کرتے رہے، اور اگر کسی دن بیماری کی وجہ سے بھی پڑھنے لکھنے میں کوتاہی ہوئی تو اس دن ان تمام چیزوں سے خود کو دور رکھتے تھے جسے آپ کے والد نے مہیا کر رکھا تھا۔ علم و تقویٰ کی راہ میں اس قدر سختی و عمل نے انہیں فقیہ و دانشور اور متقی و عظیم مقام پر فائز کر دیا تھا۔
سید عبداللہ سن 1208 ہجری قمری میں اپنے والد ماجد کی رحلت کے بعد بغداد کے نامور محقق سید محسن آرجی کے درس میں شریک ہوئے اور ان سے کسب فیض کر کے بزرگ عالم دین اور فقیہ نامدار قرار پائے۔ خاندان شبر کے ہونہار فرزند کا تقویٰ اور پرہیزگاری اور علم و تحقیق اس بلند مقام تک پہنچ چکا تھا کہ اس زمانے کے معتبر علماء و فقہا جیسے قوانین الاصول جیسی نفیس کتاب کے مؤلف مرزا ابوالقاسم قومی، شیخ اسد اللہ کاظمی اور شیخ محمد جعفر نجفی کاشف الغطا نے انہیں معتبر فقیہ کے نام سے متعارف کرایا اور انہیں اجازہ روایت عطا کیا۔ تھوڑے ہی عرصے میں سید عبداللہ کے علم و دانش کا پورے عراق میں چرچا ہونے لگا۔ نہ صرف علماء اور فقہا کے درمیان بلکہ عام افراد نے بھی ان کے علم و کمال پر یقین کر لیا۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ کاشف الغطا کی رحلت کے بعد عراق کے مومنین کا دل انہی کی طرف مائل ہونے لگا اور سید عبداللہ شبر 43 برس کی عمر میں مرجعیت کے منصب پر فائز ہو گئے۔
عراق کے مقدس شہر کاظمین کے یہ جلیل القدر و پرہیزگار عالم دین صرف علم اور فقہ ہی میں سب سے اعلیٰ منزل پر فائز نہیں تھے، بلکہ وہ اپنے شاگردوں اور پیروی کرنے والوں کے لیے بہترین اسوہ و نمونہ بھی تھے۔ سید عبداللہ کے حسن اخلاق نے چاہنے والوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا اور لوگ جوگ در جوگ ان کی طرف کھینچتے چلے آ رہے تھے۔ آپ کے ایک شاگرد آپ کے اوصاف حمیدہ کے بارے میں کہتے ہیں، جب کوئی شخص ان کے نورانی چہرے کی طرف دیکھتا اور ان کی دل کو چھو دینے والی گفتگو کو سنتا تھا تو ان کی بزم سے جلدی اٹھ کر نہیں جاتا تھا۔ سید عبداللہ دعا و عبادات کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ کتابوں میں نقل ہوا ہے کہ آپ بارگاہ خداوندی میں عبادت اور طلب استغفار کے لیے اتنی دیر تک کھڑے رہتے تھے کہ پیر ورم کر جاتے تھے، لیکن عبادت کی لذت میں اتنا زیادہ مہو رہتے تھے کہ ان پریشانیوں کو بھول جایا کرتے تھے۔ اس عالم جلیل القدر کے درس و بحث اور عبادت و ریاضت کی مشغولیت نے مسلمانوں کے امور کی خبر گیری سے انہیں کبھی بھی غافل نہیں کیا۔ آپ غریبوں کی مدد کرتے تھے اور ان کی ضرورتوں کو ہمیشہ پورا کرنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔ اسی طرح آپ بیماروں کی عیادت کے لیے جاتے تھے اور غلاموں کو آزاد کرانے کی بھی بہت زیادہ کوششیں کیا کرتے تھے۔
شیعوں کے اس بزرگ عالم دین نے اپنی 54 برس کی عمر میں فقہ اور تفسیر میں 70 سے زائد کتابیں بطور یادگار چھوڑی ہیں۔ علماء و مجتہدین نے علامہ سید عبداللہ شبر کی تالیفات اور آثار کو صرف علامہ محمد باقر مجلسی علیہ الرحمہ سے قابل مقایسہ جانا ہے۔ اسی وجہ سے علامہ سید عبداللہ شبر کو مجلسی دوم کا خطاب بھی دیا گیا ہے۔ عظیم کتابیں اور رسالوں کی تالیف و تحقیق میں آپ کی سرعت دیکھ کر دوسرے علماء و محققین ہمیشہ محو حیرت رہے اور اس عمل کی داد دیتے رہے، اور بہت سے علماء کے اندر تحقیق و تالیف کا جذبہ پیدا ہوا، اور کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ آپ چند گھنٹوں یا آدھے دن میں ہی پرمغز رسالہ تحریر کر دیتے تھے۔ اس بارے میں آپ کے ایک شاگرد لکھتے ہیں کہ ایک دن استاد محترم حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی زیارت کے بعد کچھ دیر کے لیے شیخ مفید علیہ الرحمہ کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے رکے۔ میں نے موقع غنیمت جان کر ان سے دریافت کیا، اے استاد محترم، کس طرح سے آپ اس محدود وقت میں بڑی بڑی کتابیں تحریر کرتے رہتے ہیں؟ استاد محترم کچھ دیر تک خاموش رہے، پھر جواب دیا، یہ جو میں تیزی کے ساتھ کتابیں تحریر کرتا ہوں اس میں میرا کوئی فن نہیں ہے، بلکہ یہ میرے مولا اور آقا حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کا لطف و کرم اور عنایت ہے۔ میں نے حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ آپ مجھ سے فرما رہے ہیں، لکھو اور کتابیں تالیف کرو، بے شک تمہارا قلم قیامت تک خشک نہیں ہوگا۔
فقیہ و پارسا علامہ سید عبداللہ شبر کے آثار میں سے ایک نہایت ہی اہم اثر آپ کی 3 جلدوں پر مشتمل تفسیر قرآن کریم ہے۔ یہ تفسیریں تفسیر کبیر یا صفۃ التفاسیر، تفسیر وسیط یا الجوہر السمین اور تفسیر وجیز کے نام سے معروف و مشہور ہیں۔ تفسیر کبیر 2 بڑی جلدوں اور خطی نسخے کی شکل میں ہے، لیکن مقام افسوس ہے کہ یہ تفسیر عالم تشیع کی بہترین تفسیر شمار ہوتی ہے، مگر اب تک شائع نہ ہو سکی۔ اس تفسیر میں ائمہ معصومین علیہ السلام سے وارد ہونے والی روایتوں کی بنیاد پر تفسیر کی گئی ہے، اور بہت ہی کم دوسرے افراد کے نظریات کو بیان کیا گیا ہے، اور آیتوں کی مناسبت سے فقہی اور کلامی بحثوں کو نہایت ہی غور و فکر اور کمال ظرافت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ یہ تفسیر، جیسا کہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے، ان سے پہلے لکھی جانے والی تفسیروں کا خلاصہ ہے۔
الجوہر السمین یا تفسیر وسیط سید عبداللہ شبر کی 2ری قرآنی تفسیر ہے جو 6 جلدوں پر مشتمل ہے۔ تفسیر وسیط میں مؤلف محترم نے ابتدا میں نزول سورہ کے مقام و اہمیت کے بارے میں گفتگو کی ہے، اس کے بعد اس کی قرأت کے ثواب کا ذکر کیا ہے، اور پھر روایتوں پر اعتماد کرتے ہوئے اور مفسرین کے بعض اقوال کے ذریعے آیتوں کی وضاحت و تشریح کی ہے۔ اس تفسیر میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ مفسر محترم نے تمام مفسرین شیعہ اور اہل سنت کے نظریات کو مد نظر رکھا ہے، البتہ کبھی کبھی ان نظریوں پر تنقید و تبصرہ بھی کیا ہے۔ اسی طرح سے اس تفسیر کی ایک خصوصیت سلیس، آسان اور واضح کلمات میں تحریر کی گئی ہے۔ اہل نظر افراد کا خیال ہے کہ تفسیر الجوہر السمین عظمت کے لحاظ سے علامہ طبرسی کی تفسیر مجمع البیان کے بعد ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ مؤلف محترم نے اس تفسیر کی عقلانی پہلوؤں پر توجہ رکھی ہے، اور اس کی عبارت کو واضح الفاظ اور سلیس و آسان زبان میں تحریر کیا ہے تاکہ قارئین کو مطالب کے سمجھنے میں ممد و معاون ثابت ہو۔
علامہ سید عبداللہ شبر کی 3ری تفسیر جو مختصر مگر نہایت ہی آسان الفاظ اور سلیس تحریر کی گئی ہے، تفسیر وجیز ہے۔ تفسیر کو مختصر انداز میں لکھنا ایک ایسا طریقہ ہے کہ جسے عالم اسلام کے بہت سے بزرگوں نے اپنایا ہے، اور اس کام سے ان کا مقصد ابتدائی طالب علموں کو قرآنی مفاہیم سے آشنا اور آگاہ کرنا ہے۔ لہذا اس میں کوشش کی گئی ہے کہ یہ تفسیر کے اہم مطالب کو مختصر مگر واضح و سلیس عبارت میں قرآن کریم کے معارف و مفاہیم سے انس رکھنے والوں کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ اس عالم بزرگ و مفسر قرآن کریم کے دست مبارک سے لکھی جانے والی تحریریں نہایت ہی باعظمت اور ہمیشہ مورد استقبال قرار پائی ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ واضح اور آسان تفسیر تفسیر وجیز ہے، اور در حقیقت علامہ سید اللہ شبر نے اس میدان میں تمام لوگوں پر سبقت حاصل کی ہے۔
13ویں صدی ہجری قمری کے فقیہ سید محمد معصوم علیہ الرحمہ تفسیر شبر کے مقدمے میں لکھتے ہیں، امام شبر باعظمت اور بابرکت شخصیتوں میں سے ایک ہیں جنہیں تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی۔ وہ بے پناہ علمی سرمایہ کے مالک، بہترین حافظے سے سرشار اور معلومات کا خزانہ تھے۔ ہم سب ان کی شخصیت و عظمت کے مقابلے میں سر تعظیم خم کرنے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں رکھتے۔ المختصر عظمت و روشن ضمیر شیعہ فقیہ علامہ سید عبداللہ شبر 54 برس کی بابرکت زندگی بسر کرنے کے بعد ماہ رجب المرجب سن 1242 ہجری قمری میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کے فرزند برومند نے، کہ جو خود فقیہ جامع الشرائط تھے، کثیر مجمع کے ہمراہ ان کے جنازے پر نماز پڑھی اور فرزند رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حرم مطہر میں دفن کر دیا۔ سامعین، اپنے پروگرام کو مولا متقیان حضرت امام علی علیہ السلام کی نورانی کلام پر ختم کرتے ہیں، جس میں آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، عالم زندہ ہے اگرچہ وہ موت کی آغوش میں سو چکا ہے، اور بے وقوف و نادان مردہ ہے اگرچہ وہ زندہ ہی کیوں نہ ہو۔
سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
سامن، پروگرام ایرانی فن تعمیر لے کر حاضر خدمت ہیں، تہا شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامن، ماقبل تاریخ ایرانی فن تعمیر اور ہنر کے بارے میں اولین بڑی دریافت جنوب مغربی ایران میں واقع شوش کے علاقے میں کھدائی کے دوران ہوئی۔ برسہ برس تک ان آثار قدیمہ کے بارے میں کچھ پتا نہیں تھا، کیونکہ یہاں سے دریافت ہونے والے آثار قدیمہ بین النہرین سے دریافت ہونے والے آثار قدیمہ کے ساتھ بہت زیادہ شباہت رکھتے تھے۔ لیکن حالیہ عشروں کے دوران ایران کے مختلف علاقوں میں کی جانے والی کھدائی کے نتیجے میں واضح ہو گیا ہے کہ شوش سے دریافت ہونے والی چیزیں ایران کی سطح مرتفع اور اس کے اطراف کے علاقوں میں پائے جانے والے وسیع تمدن کا حصہ تھیں۔ شوش کی چار اہم پہاڑیوں میں ایران کے ماضی کے فن تعمیر سے تعلق رکھنے والے ایسے کھنڈرات دریافت ہوئے ہیں جو شہر، مرکزی قلعے، شاہی محل اور عام لوگوں کے گھروں پر مشتمل تھے۔ اس علاقے میں سن 1891 میں کھدائی کا کام شروع کیا گیا اور یہاں سے بہت سی قدیم چیزیں دریافت ہوئیں۔ اس کے علاوہ نہاوند کے قریب واقع گیان پہاڑی، کاشان کے قریب واقع سلک پہاڑی، گرگان کے قریب واقع تورنگ پہاڑی، دامغان کے قریب واقع حصار پہاڑی، رے کے قریب واقع چشمہ علی اور لورستان کے علاقے میں ہونے والی کھدائیوں سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ قدیم ایران میں پرانا اور قابل قدر تمدن پایا جاتا تھا۔ یہ تمام علاقے ایسے مقام پر واقع ہیں جسے سطح مرتفع ایران کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دریافت شدہ آثار قدیمہ کے پیش نظر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس علاقے میں 1000 برس تک کندکاری اور مٹی کے برتنوں پر نقش و نگار بنائے جانے کا کام جاری رہا، لیکن قبل مسیح 3000 شروع ہونے کے ساتھ ہی غیر ملکی دباؤ کے باعث یہ ثقافتی اتحاد ختم ہو گیا۔ ماد اور پارس نامی اقوام کی آمد سے قبل اور تقریباً 1000 سال قبل مسیح تک سرزمین ایران کی تاریخ ایلامی قوم سے متعلق تھی۔ اس زمانے کے فن تعمیر سے متعلق ہماری معلومات صرف معابد کی شکلوں تک محدود ہیں۔ بعض نمایاں نقوش میں معابد یا عبادت گاہوں کو مربع اور مستطیل عمارت کی صورت میں دکھایا گیا ہے، جس کے سامنے والے منظر میں روشن دان بھی تھے۔ ان کے پچھلے حصے میں شاید معبد یا عبادت گاہ میں داخل ہونے کے لیے سیڑھی تھی، البتہ اب اس کا نام و نشان تک بھی موجود نہیں ہے۔ اس تصویر میں دو دروازوں کے چوکھٹے بھی نظر آتے ہیں۔ بائیں جانب بنے ہوئے دروازے پر بانس سے بنا ہوا ایک پردہ نظر آتا ہے، جو کمرے میں دھوپ کے داخل ہونے کی روک تھام کرتا ہے۔ دائیں جانب بھی ایک دروازہ دکھائی دیتا ہے۔ اس عبادت گاہ کی اہم خصوصیت جمادات، حیوانات اور نباتات ہیں، جو معبد کی دیواروں کے دونوں طرف نصب کیے گئے ہیں۔ ایلامی فن تعمیر سے مشرق وسطی میں نشیب اور تھوڑی بلندی والی زمینوں میں موجود نیم بیابانوں کی عکاسی ہوتی ہے۔ جن علاقوں میں لکڑی کی قلت تھی، وہاں سورج کی دھوپ میں خشک ہونے والی گیلی مٹی کی اینٹیں تعمیراتی کام کا بہترین مواد تھیں۔ اس فن تعمیر میں مختلف سائز کے کمرے بنائے جاتے تھے، جن کی چھتیں اونچی ہوتی تھیں۔ گھروں میں کھڑکیاں بھی ہوتی تھیں جو صحن میں کھلتی تھیں۔ قبل مسیح کے دوسری ہزاری میں شوش میں تمام گھر، حتیٰ عمرا کی عمارتیں، اسی نقشے کی بنیاد پر تعمیر کی جاتی تھیں۔ عمرا کے گھروں کی واحد خصوصیت یہ تھی کہ ان کے وسط میں مہمانوں کے لیے ایک بڑا ہال ہوتا تھا، جو صحن سے متصل ہوتا تھا۔ چوغہ زمبل میں واقع سیڑھی دار حرم زیگورات ایلامی فن تعمیر کا ایک واضح نمونہ ہے، جو کسی حد تک محفوظ ہے اور اس جیسا کوئی دوسرا برج ابھی تک دریافت نہیں ہوا ہے۔ بعض نمایاں نقوش اور کتبوں میں اس برج کو ایلامی بادشاہ اونتاش گال کی یادگار قرار دیا گیا ہے۔ اس بات کا امکان پایا جاتا ہے کہ اس برج کو شاہی قلعے کے قریب بنایا گیا تھا، اور اس کے گرد دو معبد تھے جہاں مذہبی رسومات انجام دی جاتی تھیں۔ اس جگہ جو نقش و نگار بنائے گئے ہیں، ان میں بعض کاہن قربانی کی۔
عزیز سامین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام ایرانی فن تعمیر سماعت فرما رہے تھے، اور آئیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کا تیسرا اور آخری بلٹن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے۔ سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ شہید استقامت کے جلوس جنازہ میں عظیم شرکت کا عالمی سطح پر وسیع پیمانے پر انعکاس، استقامت کے زندہ ہونے کا اعتراف۔ حزب اللہ زندہ ہے اور زندہ رہے گی، ڈاکٹر مسعود پزیشکیان۔ جوہری ہتھیاروں کے کنٹرول کے معاہدے اپنا سابقہ کردار کھو چکے ہیں، عباس عراقچی۔ اور جب تک ہمارے قیدی رہا نہیں ہوں گے، صہیونی حکومت سے مذاکرات نہیں ہو سکتے، فلسطین کی تحریک حماس کا اعلان۔ اور اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ لبنان میں شہید سید حسن نصر اللہ اور شہید ہاشم صفی الدین کی تشییع جنازہ کا عالمی میڈیا میں وسیع پیمانے پر انعکاس ہوا ہے۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت کے کمیل شمون اسٹیڈیم میں شہید سید حسن نصر اللہ اور شہید سید ہاشم صفی الدین کی عظیم الشان تشییع جنازہ کے پروگرام کو علاقائی اور بین الاقوامی میڈیا میں بڑے پیمانے پر کوریج ملی ہے، اور نیوز چینلوں نے لائیو کوریج اور مختلف تجزیوں کے ساتھ اس پروگرام کا سیاسی اور میدانی جہتوں سے جائزہ لیا۔ قطر کے الجزیرہ ٹیلی ویژن چینل نے شہداء مقاومت کی عظیم تشییع جنازہ کو حزب اللہ لبنان کی طاقت کے مظاہرے سے تعبیر کرتے ہوئے کہا ہے کہ حزب اللہ نے یہ ظاہر کر دیا ہے کہ اس کی طاقت ہتھیاروں سے بھرے گودام نہیں بلکہ عوامی حمایت پر ہے۔ عراق کے العہد ٹی وی نے بھی تشییع جنازہ کو براہ راست نشر کیا اور اسے علاقے میں رونما ہونے والی تبدیلیوں میں ایک اہم سنگ میل قرار دیا اور لبنان اور خطے میں مزاحمتی محاذ کو مضبوط کرنے میں شہید حسن نصر اللہ اور صفی الدین کے کردار پر زور دیا۔ سعودی عرب کے چینل العربیہ نے حزب اللہ کے شہداء کی تدفین کے موقع پر رہبر معظم آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کے پیغام اور اسے تشییع جنازہ میں پڑھے جانے پر توجہ مرکوز کی اور اس حوالے سے کہا کہ جب دارالحکومت بیروت میں حسن نصر اللہ کی تشییع جنازہ کے وقت حزب اللہ کے ہزاروں حامی جمع ہوئے تھے، اس وقت اسرائیلی طیاروں نے پرواز کی تو وہاں موجود افراد بلا خوف و خطر اللہ اکبر اور اسرائیل مردہ باد کے فلک شگاف نعرے لگا رہے تھے، اور اسی وقت اسلامی جمہوریہ ایران کے رہبر سید علی خامنائی کا یہ پیغام پڑھا جا رہا تھا کہ اسرائیل کے خلاف مزاحمت جاری رہے گی۔ فرانس 24 ٹیلی ویژن نے بھی اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ لبنان میں حزب اللہ کے مرحوم سیکرٹری جنرل سید حسن نصر اللہ کی نماز جنازہ کے لیے سوگواروں نے بیروت کے اسٹیڈیم اور اطراف کی سڑکوں پر اجتماع کیا۔ گارڈین اخبار نے بھی شہید حسن نصر اللہ کی تشییع جنازہ کی کوریج کرتے ہوئے لکھا کہ حسن نصر اللہ کے جنازے میں بڑی تعداد میں شرکت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ حزب اللہ لبنان میں ایک مقبول اور محبوب سیاسی طاقت ہے۔ سی این این نیوز چینل نے بھی لبنان میں شہداء سید حسن نصر اللہ اور سید ہاشم صفی الدین کی تشییع جنازہ کے بارے میں کہا ہے کہ اتوار کو دسیوں ہزار افراد نے حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل نصر اللہ کی تشییع جنازہ میں وسیع پیمانے پر شرکت کی، جو کہ اسرائیلی طیاروں کے فضائی حملے میں شہید ہوئے تھے۔ اس دوران صہیونی میڈیا نے بھی اس تشییع جنازہ کی کوریج کرتے ہوئے اسے حزب اللہ کی طاقت کا مظاہرہ قرار دیا اور کہا کہ یہ لبنان میں گزشتہ 20 برسوں میں سب سے بڑا تشییع جنازہ تھا، اور اس اسٹیڈیم میں جہاں اجتماع ہوا تھا وہاں لکھے گئے متعدد نعروں میں سے اس نعرے کو اپنی نیوز رپورٹ میں شائع کیا کہ سامراج کے خلاف جنگ نہیں رکے گی۔ شہید سید حسن نصر اللہ کی تدفین کے بعد لبنانی عوام رات بھر اپنے عظیم رہنما سے محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے رہے۔ رپورٹ کے مطابق شہید سید حسن نصر اللہ کے جسد خاکی کو ان کی ابدی آرام گاہ میں سپرد خاک کیے جانے کے بعد ان کے چاہنے والوں عقیدت مندوں کی ایک بڑی تعداد رات بھر اس عظیم مجاہد کے مزار پر حاضری دے کر عظیم شہید سے اپنی محبت کا اظہار کرتی رہی۔ بیروت میں شدید سردی اور برف باری کے باوجود تشییع جنازہ میں لاکھوں افراد نے شرکت کی۔ لبنانی میڈیا کے مطابق شہید سید حسن نصر اللہ اور ہاشم صفی الدین کی نماز جنازہ میں شرکت کرنے والوں کی تعداد 10 لاکھ تھی۔ صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزیشکیان نے کہا ہے کہ حزب اللہ نہ صرف زندہ ہے بلکہ اپنے پروقار راستے پر پہلے سے کہیں زیادہ استقامت کے ساتھ آگے بڑھے گی جب تک ظلم اور جارحیت ہے۔ شہید نصر اللہ جیسے عظیم انسان سیسا پلائی دیوار بن کر ڈٹے رہیں گے۔ صہیونی حکومت کے ہاتھوں شہید ہونے والے مزاحمتی محاذ کے عظیم مجاہدین شہید سید حسن نصر اللہ اور دیگر بے لوس جانبازوں کی یاد میں حکومتی عہدیداروں کے اجلاس میں مسعود پزیشکیان نے کہا کہ اگرچہ شہید نصر اللہ کی شہادت ایک عظیم سانحہ ہے، لیکن اس سے مزاحمت کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، اور یہ خیال کہ اس عظیم مجاہد کی شہادت سے مزاحمت کا خاتمہ ہو جائے گا یہ ایک سراب کے سوا کچھ نہیں ہے۔ حزب اللہ نہ صرف زندہ ہے بلکہ اپنے پروقار راستے پر پہلے سے کہیں زیادہ استقامت کے ساتھ آگے بڑھے گی۔ انہوں نے تاکید کی کہ جب تک ظلم اور جارحیت ہے شہید نصر اللہ جیسے عظیم انسان ان کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر ڈٹے رہیں گے اور غاصبوں کے مذموم مقاصد کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ کی جوہری تخفیف اسلحہ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ جوہری ہتھیاروں کے کنٹرول کے معاہدے بھی اپنا سابقہ کردار کھو چکے ہیں اور امریکی فوجی سرگرمیوں کی کوئی نگرانی نہیں ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایران کے وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ کی جوہری تخفیف اسلحہ کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ جوہری ہتھیاروں کے کنٹرول کے معاہدے بھی اپنا سابقہ کردار کھو چکے ہیں. امریکی فوجی سرگرمیوں کی کوئی نگرانی نہیں ہے اور اس صورتحال کو بدلنے کا کوئی واضح امکان نہیں ہے. ہم توقع کرتے ہیں کہ جوہری ہتھیار رکھنے والے ممالک اپنے اثاثوں کے لیے جواب دہ اور ذمہ دار ہوں گے. انہوں نے کہا کہ جوہری ہتھیاروں پر کنٹرول اقوام متحدہ کی اہم ترجیح بننا چاہیے. جوہری ہتھیاروں کے استعمال بلکہ ان کے بارے میں بات چیت پر پابندی ہونی چاہیے چے جائے کہ آزادانہ طور پر ایٹمی جنگ کے امکانات یا جوہری ہتھیاروں کی تیاری پر بحث کی جائے. سید عباس راغچی نے مزید کہا کہ جوہری ہتھیاروں کے خطروں کو کم کرنے جیسے تصورات ان اقدامات میں تاخیر کا بہانہ نہیں ہو سکتے. جوہری ہتھیاروں کی تیاری کی روک تھام اور جوہری وار ہیڈز کی تباہی کو فوری ترجیح سمجھنا چاہیے کیونکہ یہ مسئلہ پوری انسانیت سے تعلق رکھتا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ گزشتہ چند دہائیوں میں اسرائیل نے مختلف ممالک کو مسلسل دھمکیاں دی ہیں، ان میں سے کچھ پر حملے کیے ہیں. اس کی تازہ ترین مثال غزہ میں فلسطینی عوام کے خلاف جنگ تھی. عالمی برادری کو ان شعبوں میں اسرائیل کا مواخذہ کرنا چاہیے جبکہ ایران اپنی پرامن جوہری سرگرمیاں عالمی ادارے کی نگرانی میں انجام دے رہا ہے. سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے کہا ہے کہ شہید حسن نصر اللہ اور شہید ہاشم صفی الدین کی عظیم تشیع جنازہ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ حزب اللہ زندہ ہے اور استقامت عالمی سطح پر جاری ہے. سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے کہا کہ بیروت میں شہید حسن نصر اللہ اور شہید سید ہاشم صفی الدین کی تشیع جنازہ میں لاکھوں افراد کی شرکت نے اسلامی مزاحمت اور حزب اللہ کی طاقت کو ظاہر کیا. بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اس عظیم الشان تشیع سے ظاہر ہوتا ہے کہ حزب اللہ ابھی طاقتور اور زندہ ہے اور اسلامی دنیا میں مزاحمت کا سلسلہ جاری ہے. امت اسلامی اور مزاحمتی محاذ بیت المقدس کی آزادی اور فلسطین کی سرزمین کو آزاد کرانے کے لیے مستحکم اور پرعزم ہیں. سید حسن نصر اللہ سمیت دیگر شہداء کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی. سپاہ پاسداران نے کہا ہے کہ سینی حکام کو معلوم ہونا چاہیے کہ سید حسن نصر اللہ، یحییٰ سنوار اور قاسم سلیمانی کے پیروکار ان کے مشن کو انجام تک پہنچائیں گے. ایرانی پارلیمنٹ کے سربراہ قالیباف نے لبنانی ہم منصب سے ملاقات کے دوران کہا ہے کہ حزب اللہ لبنان کی طاقت اور سلامتی کا حصہ ہے. ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے لبنانی ہم منصب نبیہ بری کے ساتھ ملاقات کے دوران کہا ہے کہ ہم حزب اللہ کو لبنان کی سلامتی اور قومی طاقت کا حصہ سمجھتے ہیں. انہوں نے لبنان میں شہداء کی تشیع کی عظیم تقریبات اور لبنانی عوام کے غیر معمولی استقبال پر خوشی کا اظہار کیا. ایران کے پارلیمانی اسپیکر نے کہا کہ لبنان کی حکومت کا ایران اور بیروت کے درمیان پروازوں پر پابندی کا فیصلہ امریکہ کے زیر اثر کیا گیا ہے اور اس مسئلے کو حل کرنا ضروری ہے. محمد باقر قالیباف نے کہا کہ امریکہ اور سینی حکومت ایران، لبنان اور شام کے بارے میں خاص منصوبے رکھتے ہیں. اس موقع پر لبنانی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے شہداء کی تشییع میں شرکت پر محمد باقر قالیباف اور ایرانی وفد کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ سید حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد ایسا لگا جیسے میری زندگی کا ایک حصہ ختم ہو گیا. انہوں نے مزید کہا کہ عوامی شرکت لبنان میں استقامت اور عوام کے درمیان گہرے تعلق کو ظاہر کرتی ہے. حماس کے سینئر رہنما محمود مرداوی نے کہا ہے کہ جب تک 620 فلسطینی رہا نہیں ہو جاتے اسرائیل سے مذاکرات نہیں کریں گے. رپورٹ کے مطابق فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے سینئر رہنما محمود مرداوی نے کہا ہے کہ جب تک 620 فلسطینی رہا نہیں ہو جاتے اسرائیل سے مذاکرات نہیں کریں گے. بین الاقوامی میڈیا کے مطابق 20 سال میں پہلی مرتبہ اسرائیلی ٹینک مغربی کنارے میں تعینات کر دیے گئے ہیں. مغربی کنارے کے شمالی حصے سے 40,000 فلسطینی شمال میں
پناہ گزین کیمپوں سے نقل مکان ہی کر گئے، جبکہ اقوام متحدہ نے بھی 40,000 پناہ گزینوں کی نقل مکانی کی تصدیق کی ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق سن 2000 کی فلسطینی مزاحمت میں شدت کے بعد یہ صہیونی فوج کا مغربی کنارے میں سب سے بڑا آپریشن ہے۔ یہودی آبادکاروں کی جانب سے فلسطینی علاقوں میں گھسنے اور حملہ کرنے کے واقعات میں بھی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، عمان اور سینیگال سمیت 8 ملکوں نے مزید 45 پاکستانی شہریوں کو ڈیپورٹ کر دیا گیا، جن میں سے 5 کو کراچی میں انسداد انسانی اسمگلنگ سرکل کی حراست میں دے دیا گیا۔ امیگریشن ذرائع کے مطابق سینیگال میں مختلف ذرائع سے پہنچے 3 پاکستانی نوجوانوں کو یورپ اسمگلر کیا جانا تھا، مگر مقامی اتھارٹیز نے انہیں حراست میں لے کر پاکستانی سفارت خانے کے ذریعے واپس بھیج دیا، جنہیں AHTC نے حراست میں لے لیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سعودی عرب سے بلیک لسٹ 5 اور سزائیں پوری ہونے والے 6 افراد سمیت 14 پاکستانیوں کو ڈیپورٹ کر دیا گیا، جن میں منشیات فروشی کا ایک ملزم بھی شامل ہے۔ اسرائیلی فوج کے ٹینکوں نے شمالی مغربی کنارے کے شہر جنین میں فلسطینی پناہ گزین کیمپ پر دھاوا بول دیا۔ رپورٹ کے مطابق صہیونی فوج کے 3 ٹینکوں نے دیگر فوجی گاڑیوں کے ساتھ جنین کیمپ پر اچانک دھاوا بول دیا۔ سن 2002 کے بعد یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے جب اسرائیلی فوج نے آپریشن ڈیفنس شیلڈ کے نام سے اس علاقے پر جارحیت کی تھی۔ اناتولی نے اپنی رپورٹر کے مشاہدات کی بنیاد پر مزید کہا کہ اسرائیلی فوج کے 3 ٹینک فوجی گاڑیاں جنین کیمپ میں داخل ہو گئے۔ مقامی میڈیا نے ایسی ویڈیوز جاری کی جن میں فلسطینی بچوں کو ٹینکوں پر پتھر پھینکتے دکھایا گیا ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ اسرائیلی فوج مقبوضہ مغربی کنارے اور لبنان کے زیر قبضہ علاقوں میں لڑائی جاری رکھے گی۔ انہوں نے دمشق کے جنوبی حصے کو ہتھیاروں سے پاک کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ فرانسیسی سینٹ نے کھیلوں کے مقابلے میں حجاب سمیت تمام مذہبی علامات پر پابندی کے بل کی منظوری دی ہے، جس پر انسانی حقوق کے کارکنوں اور بائیں بازو کے سیاستدانوں نے سخت تنقید کی ہے۔ فرانس کی دائیں بازو کی اکثریت والی سینٹ نے 210 ووٹوں کے مقابلے میں 81 ووٹوں سے اس متنازع بل کو منظور کیا، جس کے تحت تمام کھیلوں کے مقابلوں میں ایسے نشانات یا لباس پہننے پر پابندی ہوگی جو سیاسی یا مذہبی وابستگی ظاہر کرتے ہوں۔ یہ بل ابھی قانون بننے کے لیے نیشنل اسمبلی میں منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ تاہم دائیں بازو کی حکومت نے اس کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا ہے۔ بائیں بازو کے سیاستدانوں، انسانی حقوق کی تنظیموں اور مسلم کمیونٹی نے اسے امتیازی اور اسلاموفوبیا پر مبنی اقدام قرار دیا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے خبردار کیا ہے کہ یہ قانون مسلم خواتین کے خلاف مذہبی، نسلی اور صنفی امتیاز میں مزید اضافہ کرے گا۔ اقوام متحدہ کے ماہرین نے بھی فرانس میں حجاب پر عائد پابندیوں کو غیر متناسب اور امتیازی قرار دیا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، اب سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. اندازہ جہاں کے ساتھ اسفر کاظمی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں بیروت لبنان میں شہید استقامت سید حسن نصر اللہ اور ان کے باوفا ساتھی سید ہاشم صفی الدین کا جلوس جنازہ تھا. نماز جنازہ پڑھی گئی. تدفین کا ہم آج کے پروگرام میں اندازہ جہاں میں سید مقاومت ان کی تحریک اور غزہ فلسطین کے ساتھ ان کی یکجہتی ان کا اتحاد اور اس ہدف و مقصد میں اپنی جان قربان کر دینا ان تمام چیزوں پر تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
السلام علیک یا سیدی و مولای یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیکم منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين.
جی ہاں, یہ تھے سید مقامت جنہوں نے حق کے راستے میں جدوجہد کرتے ہوئے جہاد کرتے ہوئے باطل کے سامنے ڈٹ کر اس کا مقابلہ کیا اور اس راہ میں اپنی جان اپنے خالق حقیقی کے سپرد کر دی اور شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہوئے. آج کے پروگرام میں ہم تفصیل کے ساتھ ایک بار پھر ان کی شخصیت کے حوالے سے بات چیت کریں گے. اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب نوید حیدر تقوی صاحب. تقوی صاحب, پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کی خدمت میں, تمام ناظرین کی خدمت میں اس دن کی مناسبت سے تعزیت و تسلیت عرض کرتا ہوں.
جی, بہت شکریہ تقوی صاحب. ہم دیکھتے ہیں جلوس جنازہ تھا, لاکھوں کا مجمع ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لاکھوں کا مجمع جو آیا ہے اور ان دو شہداء کو خراج عقیدت پیش کر رہا ہے, کیا پیغام دنیا کو دے رہا تھا؟
یہ پیغام جو تھا, یہ نعرہ جو حزب اللہ نے لگایا ہے, یہ تجدید عہد تھا.
جی,
اور اس تجدید عہد میں بچہ, بوڑھا, جوان, عورت, مرد, تمام کے تمام افراد جو ہے وہ نظر آئے اس تشییع جنازہ میں. اور یہ اس بات کی علامت تھی کہ سب نے مل کر ایک عہد کیا ہے, اور وہ عہد یہ ہے کہ نصر اللہ آپ کا راستہ جو ہے وہ جاری و ساری رہے گا. اور جتنے بھی لوگ وہاں شریک تھے اور اس مراسم میں انہوں نے شرکت کی, ان سب کے آپ چہرے دیکھتے, یقینی طور پر ان سے یہ بات بالکل عیاں تھی کہ مقاومت و مزاحمت جو ہے وہ حزب اللہ کا کل بھی شعار تھا اور آج بھی شعار ہے اور آئندہ بھی رہے گا. اور اس بات کا اظہار حزب اللہ کے سربراہ شیخ نعیم قاسم نے بھی اپنی تقریر کے اندر اس عظیم الشان اجتماع میں کیا, اور اس بات کا جو ہے وہ وعدہ کیا, اس بات کا عہد کیا اور اس بات کو دہرایا کہ حزب اللہ جو ہے وہ کسی بھی قیمت پر بھی اس کی جو جد و جہد ہے وہ اختتام پذیر نہیں ہوگی, بلکہ حزب اللہ کل بھی قوی تھی, حزب اللہ آج بھی قوی ہے, اور حزب اللہ آئندہ بھی بھرپور طریقے سے اپنی قوت کا مظاہرہ کرے گی. یہ پیغام تھا ان قوتوں کے لیے کہ جو الظاہر یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے حزب اللہ کی ٹاپ لیڈرشپ کو اپنے راستے سے ہٹا دیا تو گویا کہ ہم نے اپنا مقصد پورا کر دیا, لیکن اس سے پہلے بھی حزب اللہ کی پوری قیادت نے اس بات کو ببانگ دہل جو ہے وہ دہرایا کہ حزب اللہ جو ہے وہ اپنے نصب العین پر قائم ہے اور اپنے نصب العین پر قائم رہے گی. لہذا اسفر صاحب, آپ نے دیکھا کہ لبنان کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں تجدید عہد کیا گیا.
جی,
یہ بڑی ایک جو ہے وہ ایسی جو چیز تھی جو نظر آئی میڈیا پر, اور ہم نے رپورٹوں میں بھی, خبروں میں دیکھا, اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا بھی بھرا ہوا ہے کہ مختلف مقامات پر جو ہے اس اعتبار سے, اس دن کی مناسبت سے جو ہے وہ اجتماعات منعقد ہوئے, ریلیاں نکالی گئیں اور لوگوں نے اس عظیم رہنما کے ساتھ تجدید عہد کیا اور اس بات کو دہرایا کہ آپ جس راستے پر گامزن تھے ہم بھی اسی راستے پر جو ہے وہ گامزن رہیں گے. لہذا جو دشمن طاقتیں تھیں ان کو بھی ایک واضح پیغام ملا ہے, اور یہ پیغام جو ہے حزب اللہ کی قیادت سے لے کر دنیا بھر میں آزاد منش انسانوں نے دیا ہے. ان کا تعلق چاہے کسی بھی خطے کسی بھی ملک اور کسی بھی سرزمین سے ہو، لیکن انہوں نے بھرپور طریقے سے اس تجدید عہد کے دن جو ہے اپنے عزم کو جو ہے وہ دہرایا ہے۔ میں افریقہ کے حوالے سے بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ وہاں بھی ممالک جو ہیں وہاں سے بھی یہ خبریں آ رہی ہیں، حتیٰ کہ امریکہ، یورپ، لندن، اسی طریقے سے یورپ کے دیگر ممالک جو ہیں وہاں سے خبریں آ رہی ہیں، اسلامک سینٹرز میں جو ہے وہ اجتماعات منعقد ہو رہے ہیں، بلکہ بہت سے مقامات پر جو ہے غیر مسلم جو آزاد منش انسان ہیں انہوں نے بھی اپنی جو ہے وہ وابستگی اور اپنی ہمدردی جو ہے شہید سید حسن نصر اللہ، شہید ہاشم صفی الدین کے ساتھ جو ہے وہ ظاہر کی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پیغام شہادت کا، یہ پیغام سید حسن نصر اللہ کا دنیا کے گوشوں کے نار میں گیا ہے، اور اس تشییع جنازہ نے ایک نئی روح جو ہے وہ پھونکی ہے مقاومت کے اندر، اور شہید کا جو خون ہے وہ جو کہتے ہیں کہ رنگ لاتا ہے جی، شہید کے خون میں جو طاقت ہوتی ہے وہ اپنا اثر دکھاتی ہے، اور یہ شہید کے خون کی جو طاقت ہے، شہید کے خون کا جو اثر ہے، اس کا مشاہدہ ہم دنیا بھر میں جو ہے وہ کر رہے ہیں، بلکہ ابھی سے ہی نہیں، بلکہ میں تشییع جنازہ تھی لیکن ہم کئی دنوں سے اس کی تیاری کی خبریں جو ہے وہ مسلسل سن رہے تھے مختلف ملکوں میں، حتیٰ کہ حزب اللہ نے اس حوالے سے اپنی کمیٹیاں تشکیل دیں، ایک وسیع جو ہے وہ مراسم کے انعقاد کا اعلان کیا، اور شہید کے فرزند نے تمام لبنانی عوام اور پوری دنیا میں آزاد منش انسانوں سے اس اجتماع میں شرکت کی جو ہے وہ اپیل کی، اور وہ سلسلہ جو ہے ہم نے دیکھا کہ اس باشکوہ انداز سے جو ہے یہ جنازہ جو ہے ہوا، اور اس نے سب کو جو ہے وہ حیرت میں مبتلا کر دیا۔ غیر معمولی اجتماع تھا اسفر صاحب جی، اور بہت کم دنیا میں ہم نے دیکھے کہ اس طریقے کے عظیم الشان اجتماعات اور تدفین کا عمل جو ہے، اور ایک نظم جس طریقے سے نظر آ رہا تھا جی، ہر قدم کے اوپر جو ہے وہ ہم دیکھ رہے تھے۔ تو یہ اس تنظیم کی، حزب اللہ کی جو ہے ایک لیڈرشپ کی جو ہے یہاں پر وہ حکمت عملی نظر آتی ہے کہ وہ ہر محاذ میں اپنے نظم کو برقرار کیے ہوئے تھے، اور اس موقع پر بھی انہوں نے ہم نے دیکھا کہ اپنے نظم کو انہوں نے اعلیٰ ترین معیار کا جو ہے وہ رکھا۔
اچھا، سید حسن نصر اللہ کو اس قسم کی جو ہے وہ دھمکیاں دی جا رہی تھی کہ آپ جو ہے وہ غزہ کی حمایت چھوڑ دیں، ہم آپ سے کوئی غرض نہیں رکھیں گے، گویا ان کو آفر کی جا رہی تھی کہ آپ غزہ کی حمایت چھوڑ دیں، آپ کی جان محفوظ رہے گی، لیکن تمام تر دھمکیوں کے باوجود پیچھے نہیں ہٹے، کیا وجہ تھی؟
جی دیکھیے، یہ شخصیات جو ہوتی ہیں انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہوتا ہے، یہ شخصیات جو ہوتی ہیں وہ الہی جو قانون ہے اس پر عمل کر رہی ہوتی ہیں، وہ اپنی جان یا اپنی زندگی یا اپنے بچوں کی زندگی یا جس ماحول میں وہ لوگ رہتے ہیں اس کو ترجیح جو ہے وہ نہیں دیتے، بلکہ وہ ہدف و مقصد کو ترجیح دیتے ہیں، اور یہ ہدف و مقصد کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا، یہی نہیں بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ جان بکف حزب اللہ کی پوری فورس جو ہے اس کی تربیت ہی نظریاتی طور پر اس انداز میں جو ہے وہ ہوتی ہے کہ ان کو اس بات کی بالکل بھی فکر نہیں ہوتی کہ موت جو ہے ان کے لیے کوئی بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ایک ڈراؤنی چیز ہو جی، بلکہ وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آرزو مند رہتے ہیں موت کو گلے لگانے کے لیے۔ لہٰذا میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، کئی سال پہلے میں حزب اللہ کے چند جوانوں کی تشییع جنازہ ہوئی اور سید حسن نصر اللہ بھی اس میں شریک تھے، تو ان جنازوں کو جب ان کے چہروں کی رونمائی کی گئی ان شہیدوں کی، تو اکثر اس میں سے جو تھے وہ مسکرا رہے تھے، ان کے چہرے جو ہے وہ دم دما رہے تھے، ان کے چہروں سے ایک بشاشت جو ہے وہ جھلک رہی تھی، اور اس بات کا اندازہ لگایا جا رہا تھا کہ جیسے ان کے چہروں سے جو ہے وہ اس بات کی علامت ظاہر ہو رہی ہے کہ وہ اپنی اس زندگی میں جو ہے وہ راضی ہیں۔
بہت شکریہ تقوی صاحب، آپ کا پروگرام میں تشریف لائے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں ڈاکٹر راشد عباس صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، سید حسن نصر اللہ جو شہادت جس کے بارے میں خود ان کو یقین تھا کہ وہ انہیں حاصل ہوگی، اس مرتبے پر وہ فائز ہو چکے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سید حسن نصر اللہ کے جانے کے بعد بھی حزب اللہ جو ہے وہ کمزور نہیں ہوئی بلکہ مضبوط ہی ہوئی ہے، تو حزب اللہ جو ہے وہ اتنے بڑے قائد کے جانے کے بعد بھی کمزور نہیں ہوئی, مضبوط ہوئی ہے, اس مضبوطی کا راز کیا ہے؟
خوب, میں ایک اشارتاً عرض کرتا چلوں کہ دیکھیں جو ملیٹنٹ تنظیمیں ہوتی ہیں, یعنی معمولاً جن کا زیادہ رجحان
صرف عسکری پہلو ہوتا ہے ان کا
ہوتا ہے, تو ان کی مدت زیادہ نہیں ہوتی, ان کو اپنے فیز بدلنے پڑتے ہیں. حزب اللہ کی کامیابی کا ایک بڑا جو اہم عنصر ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کو ملٹی فیز رکھا ہے, یعنی صرف اس کو ملیٹنسی پہ اس کا انحصار نہیں تھا کہ ملیٹنسی اگر کمزور ہو جائے تو پورا سسٹم کمزور ہو جائے گا. تو یہ جو اس وقت سوچا گیا تھا اور جس انداز سے اس کا سٹرکچر تھا حزب اللہ کا, اور جس انداز سے دیکھیں حزب اللہ کے لیے ہم حزب اللہ کا سربراہ ہم کہتے ہیں, لیکن ان کا اپنا سٹرکچر اس کو سیکرٹری جنرل کہتے ہیں
جی,
یعنی ایک کمیٹی ہے, اس کمیٹی کے اندر ایک کو جو ہے وہ ایک سیکرٹری جنرل بنا دیا جاتا ہے, اس کو سربراہ یا قائد کا, ہم چونکہ میڈیا کی زبان بولتے ہیں تو اس لیے عموم ہوتا وہ سربراہ کی اس پہ ہے, لیکن سٹرکچر کے اندر وہ سیکرٹری جنرل ہے, گویا وہاں پہ سب برابر ہیں, ان میں سے ایک کو سیکرٹری بنا کے اس کو گویا اسپوکس مین کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے. یہ خود ایک بڑا بنیادی عنصر ہوتا ہے کہ جس سے وہ تنظیم جو ہے نا اس طرح کے کسی بڑے دھچکے سے جو ہے وہ ڈیمیج نہیں ہوتی, اور وہ فوراً آپ کو ریپیئر کر لیتی ہے, اس کی جگہ پہ دوسرا ریپلیس کر لیتا ہے اور وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے, کیونکہ پہلے سے اس کمیٹی کے اندر کام تقسیم ہوتے ہیں, ایک کیبنٹ کا تصور ہے اور ایک کمیٹی کا تصور ہے, تو شورا کا جو تصور ہے وہ الگ ہے, کیبنٹ یہ ہے کہ وہ فرد انتخاب کرتا ہے اپنی کیبنٹ, جبکہ شورا جو ہوتی ہے جو اس کی کونسل ہوتی ہے وہ پوری تنظیم کی طرف سے انتخاب شدہ ہوتی ہے, اور اس میں نامینیشن نہیں ہوتی, وہ پوری تنظیم کا ایک جسے کہتے ہیں نا قائدانہ ایک سٹرکچر ہوتا ہے. تو ایک تو یہ بڑا بنیادی اس کا رہا ہے کہ جس کی وجہ سے فوراً آپ دیکھیں سید حسن گئے, سید ہاشم آئے, سید ہاشم کے بعد وہ شیخ
نعیم
قاسم آ گئے, تو وہ قیادت کا خلا جو ہے نا وہ جو جگہ بنتی ہے وہ ایسا نہیں بنا, فوراً وہ کام اپنے آگے بڑھتے رہے. دوسرا ایک بڑا خوبصورت پہلو ہے, کبھی اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک ملیٹنٹ گروپ کا سربراہ یا سیکرٹری جنرل اتنے عرصے کیسے اس نے سروائیو کیا
جی,
یعنی ہمیں افسوس تو اب بھی اتنا ہو رہا ہے کہ کاش اب بھی وہ زندہ ہوتے اور اب بھی وہ اسی طرح جو ہے لیڈ کر رہے ہوتے, لیکن ملیٹنسی کے اندر جو لیڈرشپ ہوتی ہے اس کو زیادہ عرصہ جو ہے وہ ٹائم نہیں ملتا, لیکن یہ شہید کی قیادت کے وہ میں کہتا ہوں کہ انداز تھا, اور یہ حزب اللہ کا سٹرکچر تھا کہ جو مواقع فراہم کرتا رہا کہ جیسے سید حسن نصراللہ جو ہے وہ ان کی شخصیت اپنے اس منصب پہ رہی اور انہوں نے اپنی خدمات انجام دی. تو اوور آل پورا جو سٹرکچر ہے, اگر بعد میں ٹائم ملتا ہے تو ہم اس پہ بحث کریں گے کہ سٹرکچر اتنا مضبوط ہے تھا کہ اس نے اتنے بڑے دھچکے کو برداشت کیا.
جی بہت شکریہ. اس وقت ہمارے ساتھ ہندوستان سے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار جناب محمد احمد کاظمی صاحب موجود ہیں. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی کاظمی صاحب, یہ بتائیے آپ ہندوستان کے اندر موجود ہیں اور آپ سے ہزاروں کلومیٹر دور بیروت لبنان میں ایک مجاہد شخصیت سید مقاومت شہید مقاومت سید حسن نصراللہ اور ان کے جانثار ساتھی سید ہاشم صفی الدین کا جلوس جنازہ تھا, بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی, لاکھوں کی تعداد میں تھی, اور دنیا کے مختلف ملکوں سے وفود نے وہاں پر شرکت کی, تو ہندوستان میں بیٹھ کے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پچھلے تقریباً 16 مہینے سے جو جنگ جاری تھی, جو شروع ہوئی غزہ سے, اس کے بعد لبنان تک پہنچی اور بہت سے پورے علاقے میں جو اس کے اثرات ہیں وہ سب دنیا کے سامنے ہیں, اور اس کو جو اس علاقے کی سیاست کو سمجھنا چاہتے ہیں وہ مسلسل فالو کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے جو غزہ کے حماس کے لوگوں نے جس طرح سے اب تک اسرائیلی قیدیوں کو رہا کیا ہے وہ ساری تصویریں لوگوں کے ذہن میں ہیں, یعنی جو مقاومت کی جو ریزسٹنس کی کا جو ول پاور ہے وہ دنیا کے سامنے مسلسل بار بار ہر طریقے سے ہر طرف سے آ رہا ہے, وہ تصویریں سب کے سامنے ہیں. تو یہ جو بیروت کی تصویریں جس طرح سے غیر معمولی طور پر جس طرح سے رپورٹیں سامنے آئیں کہ بیروت کے مختلف علاقوں میں بڑے اسکرین لگائے گئے ہیں تاکہ جو لوگ نہ پہنچ سکیں وہ اس میں اپنے آپ کو شامل محسوس کریں, تو یہ بہت ہی غیر معمولی, اور ریزسٹنس کے سپورٹ میں دنیا کے اتنی بڑی تعداد میں ملکوں سے نمائندگی وہاں پہنچنا، اور وہ جو آپ کو امریکہ اور یورپ اور مختلف جگہوں پر جو سڑکوں پر فلسطین کے حق میں جوان نظر آ رہے تھے، میں سمجھتا ہوں وہ بھی سب ان سب واقعات کو بہت اچھے سے دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں حالات کو. اور یہ ایک اس جنگ نے، اس کے بعد لبنان کی طرف سے جو ساتھ ساتھ جنگ ہوئی اور سید شہداء مقاومت سید حسن نصر اللہ نے جس طرح سے لیڈ کیا اور جس طرح سے شہادت دی، وہ سارے واقعات لوگوں کو بالکل تازہ ہیں. اور جتنا اتنے نزدیک سے واقعات کو سمجھنے کا مسلسل موقع ملا ہے، جنگ اپنے آپ میں بہت بری چیز ہوتی ہے، بہت بڑی تباہی ہوئی ہے غزہ میں خاص طور پر، لیکن اس کے باوجود جو اٹینشن جو لی ہے پوری دنیا کی، اور اسرائیل کا ظلم، امریکہ کا اس میں شریک ہونا، وہ ساری چیزیں جو سامنے آئی ہیں، اس کی وجہ سے سب کی نظریں بیروت میں تھیں. یہ آج جو یہ تشییع جنازہ ہوا ہے، کئی سوشل میڈیا پر یوٹیوب چینلز نے اس کو یہاں بھی نشر کیا، اردو زبان میں بھی ایک کوئی انتظام وہاں سے ہو گیا تھا، تو ہندوستان میں بھی کئی چینلوں نے اس کو دکھایا، میں نے بھی اپنے میڈیا سٹار ورلڈ پر دکھایا، اور لوگ مسلسل یعنی جس طرح سے اس میں اپنے آپ کو شامل محسوس کر رہے تھے کمنٹس لکھنے والے، اس سے محسوس ہوا کہ واقعاً ایک بہت بڑا اثر چھوڑا ہے سید حسن نصر اللہ نے اور ان کے ساتھی سید ہاشم صفی الدین نے، اور اس پر مسلسل نظریں ہیں. اور میں تو اس کو ایک اور طریقے سے بھی دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح سے بہت بڑی اونچی آواز سے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف وہاں پر نعرے لگائے جا رہے تھے، اور اسرائیلی جنگی جہاز فضا میں گھوم رہے تھے، وہ سب بہت ہی خوف زدہ تھے اور خوف زدہ ہیں اس اتنی بڑی بھیڑ سے، اتنے بڑے مجمع سے، اور کوئی ایک واقعہ بھی کہیں ایسا نہیں ہوا کہ کہیں بد انتظامی ہوئی ہو. تو یہ جسے مارولس کہا جا سکتا ہے انگریزی میں، وہ طاقت کا یعنی ایک طرح سے مشاہدہ کرایا گیا، دکھائی گئی، اور اپنے نظم و ضبط کو بھی بہت ہی غیر معمولی طریقے سے پیش کیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بڑا امپیکٹ ہوگا، اور یہ جو 80 ملکوں سے لوگ آئے ہیں وہ ریزسٹنس کا پیغام لے کر کے جائیں گے، وہ یہ سمجھ کر کے جائیں گے کہ ظالم کے خلاف کس طرح سے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اور اگر چھوٹی تعداد بھی کھڑی ہو جائے تو وہ ظالم ان کو کچل نہیں سکتا، ان کے ول پاور کو ختم نہیں کر سکتا. وہ ایک بڑی مثال پوری دنیا کے لیے لے کر کے جائیں گے، اور لوگ سبق سیکھیں گے اپنے اپنے ملکوں میں، اپنے اپنے علاقوں میں جو ظالم حکمراں یا جو فلسطین کے ساتھ ہمدردی. یہ ایک بہت ہی کمپریہنسو اور مکمل پیغام پوری دنیا کے لیے آج بیروت سے گیا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اس کے اثرات ظالموں کے خلاف بہت زیادہ ہونے والے.
جی کاظمی صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ڈاکٹر راشد عباس صاحب اشارہ کیا کاظمی صاحب نے کہ جو استعماری طاقتیں تھیں، جو دشمن تھے، انہوں نے ان کو دہشت گرد کے طور پر دنیا کے سامنے متعارف کرانے کی کوشش کی تھی. کا جو اجتماع تھا وہ کیا واقعی دہشت گردی کا چہرہ دکھا رہا تھا دنیا کو، یا کوئی اور تصویر دکھا رہا تھا؟
اپنے کاظم صاحب نے ایک جملہ استعمال کیا کہ 80 سے زیادہ ممالک کی شرکت، ظاہر میں جس طرح مجھے سمجھ آئی ہے، تو مجھے وہ شام کا بھی ایک دور یاد ہے کہ جس میں 80 ممالک سے زیادہ دہشت گرد آئے تھے. اس وقت اسلام کا چہرہ کیسے پیش ہوا اور آج اسلام کا چہرہ کیسے پیش ہوا، یہ بھی ایک موازنہ میں آپ کے لیے ایک سوال کے طور پہ چھوڑے جاتا ہوں. آگے چلتے ہیں. جو آپ نے یہ کیا کہ اس وقت اس اجتماع میں جس نے شرکت کی اپنی شناخت کے ساتھ شرکت کی ہے، اور کوئی ایسا خفیہ شرکت نہیں ہے کہ جسے ہم کہیں کہ اس نے بیک ڈور اور کسی اوپنلی آئے ہیں، تقاریر کی ہیں، گویا لوگوں نے اپنے آپ کو دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد کے سامنے اوپنلی پیش کر کے اپنے آپ کو کہا کہ دہشت گرد کون ہے. آج موازنہ کرتے ہیں کہ جو مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہے وہ دہشت گرد ہے، جو غزہ میں غزہ کی نسل کشی کرنے والوں کے خلاف کھڑا ہے دہشت گرد تو امریکہ ہے. یہ تو آج اس اجتماع نے ایک پیغام یہ بھی دیا ہے دنیا کو کہ یہ جو اپنے اداروں کے ذریعے سے عالمی جو انہوں نے مختلف ناموں سے ادارے بنائے ہوئے اور ان سے کسی کو دہشت گرد قرار دیتے ہیں, کسی کو کس لسٹ میں ڈال دیتے ہیں, کسی کو فلان سینکشنز کا جو ہے وہ شکار بنا دیتے ہیں. اتنی بڑی تعداد میں, اتنی بڑی شرکت میں اور ایک آرگنائزیشن میں لوگوں نے یہ کیا. یہ ملک کی کسی اسٹیٹ گیسٹ لوگ نہیں تھے پہنچے ہیں, یہ ایک آرگنائزیشن ہے, حزب اللہ ایک تنظیم ہے, ایک تنظیم کے کہنے پہ, اور وہ تنظیم کے جس کا نام لیتے ہوئے یوٹیوب چینل بند کر دیے جاتے ہیں, جہاں پہ میڈیا کے بڑی بڑی جو ہے پابندیاں عائد کر دی جاتی ہیں کہ لفظ حزب اللہ نہ آئے, لفظ سید حسن نصر اللہ نہ آئے, لفظ قاسم سلیمانی نہ آئے. تو یہ گویا آج ایک خط بطلان کھینچ دیا گیا ان تمام قوتوں کے, ان تمام اداروں کے, ان تمام ممالک کے, ان تمام شخصیات کے, کہ جو ان کے بارے میں یہ منفی رائے رکھتے تھے کہ یہ وہ اجتماع ہے, یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ شخصیات ہیں, یہ اس شخصیت کے اعزاز میں, اس شخصیت کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے جنہوں نے انسانیت کے لیے, جنہوں نے انصاف کے لیے, جنہوں نے مظلوموں کے لیے آواز اٹھائی. اور آج یہ بات ثابت ہو گئی, جو اب اس اجتماع کی مخالفت کرے گا, جو اس نظریے کی مخالفت کرے گا, جو مظلوموں کی حمایت کی مخالفت کرے گا اور ظالموں کے ساتھ کھڑا ہوگا, پھر اس کو دہشت گرد قرار دینا چاہیے. اس اجتماع کا یہ بڑا پیغام تھا.
جی محمد احمد کاظمی صاحب.
جی میں آپ کے ساتھ ہوں.
جی ہم دیکھتے ہیں کاظمی صاحب کے سید حسن نصراللہ جو ہیں وہ اپنی زندگی میں ہی لبنان کے اندر ایک محبوب شخصیت اور قائد کے طور پر ابھر کر سامنے آئے تھے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لبنان میں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ بڑی تعداد میں موجود ہیں, شیعہ, سنی, عیسائی اور دوسرے مذاہب کے ماننے والے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ان اختلافات کو ہوا دینے کی کوشش کی گئی اور لوگوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی گئی, اور سید حسن نصراللہ نے اس سازش کو ناکام بنانے میں اہم کردار ادا کیا تھا. ان کی زندگی میں ان کی مقبولیت تھی اور ان کی شہادت کے بعد ان کی مقبولیت میں اور اضافہ ہو گیا, تو ان کی اس مقبولیت کا راز کیا تھا آپ کی نظر میں؟
جی دیکھیں, مقبولیت ایک ایماندار اور پوری طرح سے ڈیڈیکیٹڈ, اپنے آپ کو وقف کر کے عوام کی خدمت میں جو لگاتا ہے, وہ صرف کسی ایک طبقے کا لیڈر نہیں ہوتا, اور وہ سب کی بھلائی, سب کے لیے اچھا سوچنے والا شخص جو ہوتا ہے, اس کے لیے سب کے دلوں میں جگہ ہوتی ہے. وہی جو کچھ ساؤتھ لبنان میں حزب اللہ نے کیا ہے, جو خود شہید سید حسن نصراللہ مسلسل کرتے رہے, عوامی جو خدمات انجام دی ہیں حزب اللہ نے, وہ اور ان کی اپنی ذاتی مضبوطی, ایمان کی پختگی اور عوام کے ساتھ ہر سطح پر لگاؤ, وہ ان کا میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی مضبوطی تھی. اور مجھے اس وقت مثال ذہن میں آ رہی ہے عراق میں آیت اللہ سیستانی کی مقبولیت کی. میں نے وہاں پر عراق میں جنگ کور کی ہے 2003 کی, اس کے بعد بار بار گیا ہوں. وہاں کے لوگ یہ کہتے تھے سنی اور عیسائی کہ شیعہ لوگ تو مذہبی امور میں تقلید کرتے ہیں, ہم ان کے سیاسی امور میں تقلید کرتے ہیں آیت اللہ سیستانی کی. تو اسی جو اس قسم کی شخصیات ہوتی ہیں وہ کسی ایک طبقے کی میں پاپولر نہیں ہوتی, وہ اسی طرح سے سید حسن نصراللہ وہاں پاپولر رہے ہیں. بہت کوششیں ہوئیں سعودی فنڈنگ کے ذریعے, ترکی کے ذریعے, اسرائیل, امریکہ کے ذریعے, کہ کسی طرح سے حزب اللہ کے وقار کو کم کیا جائے, ان کی طاقت کو کمزور کیا جائے. اور ابھی جو تازہ حکومت بنی ہے وہ تو بالکل سامنے کی مثال ہے. اس میں امریکہ کے نمائندے نے ایک محترمہ آئی تھی, انہوں نے کہا کہ حزب اللہ کو جو ہے حکومت میں نہیں ہونا چاہیے. اور یعنی وہ مسلسل کوششیں کرتے رہے ہیں, لیکن ان کی مضبوطی, لیڈرشپ کی مضبوطی, مجھے لگتا ہے کہ پورے ملک کے عوام انہیں پسند کرتے ہیں کیونکہ ان کی خدمات ہیں. خاص طور پر وہ حکومت جو امریکہ اور اسرائیل کے اشاروں پر بھی فیصلے لیتی ہے, وہ یہ سمجھتی ہے کہ حزب اللہ ہے تو لبنان باقی ہے. سیکیورٹی اگر کوئی دے سکتا ہے لبنان کو تو حزب اللہ دے سکتا ہے, وہاں کی فوج کو تو کمزور کر کے بنا کے رکھا ہوا ہے ہی. تو یہ پورے ملک کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر حزب اللہ کا وجود نہ ہو تو ملک جو ہے وہ خطرے میں, اور اسرائیل پوری طرح سے اس پر شاید قابض ہو جائے تو ملک سے محبت کرنے والے جو لوگ ہیں وہ کسی بھی طبقے کے ہوں, کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں, وہ سید حسن نصر اللہ اور حزب اللہ کی لیڈرشپ کی, حزب اللہ ایک آرگنائزیشن کی, ان کا احترام ان کے ذہن میں بہت ہے.
جی بہت بہت شکریہ محمد احمد کاظمی صاحب, آپ نے ہندوستان سے ہمیں جوائن کیا, اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا, آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر راشد عباس صاحب, بات ہو رہی تھی حزب اللہ کی تنظیم سازی کے حوالے سے, سید عباس موسوی جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی, اس وقت ایک چھوٹی سی تنظیم اب جو ہے وہ ایک بھرپور تنظیم میں تبدیل ہو چکی ہے, تو اس کے تنظیمی ڈھانچے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟
یہ میں نے عرض کیا تھا کہ وہاں پہ جو کہ شورائی چونکہ نظام ہے, اس سیکرٹری جنرل جو ہے اس کے سربراہ ہوتے ہیں, تو اس کا ایڈوانٹیج رہتا ہے کہ آپ بیک وقت اگر 7 ممبر ہیں یا 8 ممبر ہیں تو بیک وقت 7 سربراہ گویا تنظیم کے اندر موجود ہیں, ایک جائے گا تو دوسرا اس کو ریپلیس کر لے گا. آپ دیکھیں کہ 3 تو ہم نے دیکھے اس وقت, یعنی سید حسن کے بعد سید ہاشم آئے, سید ہاشم کے بعد فوراً جو ہے وہ شیخ نعیم قاسم نے جو ہے وہ ذمہ داری سنبھالی, اور کس خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے دیکھیں, یہ جس تنظیم کو اتنا بڑا ڈیمیج جو اتنا بڑا نقصان پہنچایا گیا اور وہ اتنا بڑا پروگرام اتنے نظم کے ساتھ انجام دے, تنظیم کی بات کر رہا ہوں, جب ملک نہیں ہے, اسٹیٹ نہیں ہے کہ جس کے پاس اپنی آرمی ہے, پولیس ہے,
ریاستی طاقت ہوتی
نہیں ہے, بہت بڑا ایک وہ سٹرکچر ہوتا ہے, یہاں پہ ایک آرگنائزیشن ہے اور وہ آرگنائزیشن آپ یوں کہہ سکتے کہ اپنے وسائل پہ, یعنی وہ بھی نہیں ہے کہ کوئی حکومت لبنان اس کی مدد کرتی ہے یا فلاں, اس کے اپنے وسائل ہیں یا اس کو مقاومت کے بلاک کی حمایت ہے, تو یہ خود اس وقت اس اجتماع کو اتنی کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ نتیجے تک پہنچانا, یہ خود تنظیمی سٹرکچر کی مضبوطی ہے, اور اس تنظیمی سٹرکچر پہ اعتماد بھی دیکھیں آپ, یعنی اگر 80 ممالک کی شرکت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 80 ممالک کے جو وفود جا رہے تھے, ایک تو ان کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی قابل تحسین ہے کہ جو ان تمام خطرات کے باوجود گئے, چونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ غاصب سنی حکومت سے ہر ظلم کی اور ہر جبر کی توقع کی جا سکتی ہے, وہ کچھ بھی کر سکتا تھا, انہوں نے ساؤنڈ بیریئر توڑے ہیں اور ساتھ کے کچھ علاقوں پہ ظاہر وہ موجود بھی ہیں, تو اس لحاظ سے تو وفود گئے, لیکن ان وفود کا خود آرگنائزیشن پہ حزب اللہ پہ اعتماد اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ اندر سے اتنی مضبوط تھی کہ جو مختلف تنظیموں کے پاس یا ممالک کے پاس جو ان کے بارے میں رپورٹس گئی ہیں کہ یہ اتنا بڑا پروگرام ارینج کر سکتے ہیں. یہاں پہ میں ایک جو شورا کے اراکین کا آپس میں تعلق ہے نا, اس پہ میں ایک مثال دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب سید عباس موسوی سیکرٹری جنرل تھے تو وہ پاکستان بھی تشریف لائے تھے, اور پاکستان جب تشریف لائے تو ہمیں بھی ایک موقع نصیب ہوا کہ ہم بھی ان کے ساتھ کچھ ہم نے وقت گزارا, تو انہوں نے وہاں پہ اس وقت جو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر ہے وہاں پہ بھی انہوں نے ایک دورہ کیا, اور مظفر آباد میں اور مظفر آباد کے حتیٰ بارڈر ایریا میں جا کے انہوں نے قریب سے اس کو کنٹرول لائن پہ جا کے وہ خطاب بھی کیا, یعنی وہاں پہ انہوں نے, اور مجھے یاد ہے کہ مظفر آباد کی تقریر میں تو میں خود بھی نہیں وہ تقریر سننے والوں میں سے تھا, کہ جہاں پہ انہوں نے کہا کہ حزب اللہ کے تمام تجربات تمام اسلامی موومنٹ کی امانت ہیں, یہ ان کا جملہ تھا کہ ہمارے جتنے تجربات ہیں یہ آپ یعنی جو بھی اسلامی موومنٹ ہوگی اس کی امانت ہے, یہ تمام مظلوموں کی امانت ہے, ہم آپ اپنے آپ کو جہاں پہ لے رہے ہیں جیسے مضبوط بن رہے ہیں تو یہ امانت ہے, آپ ہمارے تجربات سے استفادہ کر سکتے ہیں. اچھا اس واقعے کے کچھ عرصے بعد سید عباس موسوی شہید ہو جاتے ہیں, اور ایک ڈیلیگیشن میں مجھے سید حسن نصر اللہ شہید سے ملاقات کا موقع ملتا ہے, تو ڈیلیگیشن کے اندر مختلف صحافی بھی تھے اور مسترم بھی لوگ تھے, تو جب میرا تعارف کروایا گیا کہ پاکستان سے ہیں تو انہوں نے پہلا سوال مجھ سے سید عباس موسوی کے دورے کے بارے میں پوچھا کہ آپ کو کوئی خبر ہے, تو میں نے کہا جی الحمدللہ مجھے یہ اعزاز ہے کہ میں ان کے اسلام آباد میں اس کانفرنس میں بھی شریک تھا, پھر وہ جب مظفر آباد تشریف لے گئے تو میں ان کے ساتھ بھی تھا, تو وہاں پہ میں نے ایک جسے کہتے ہیں نا ایک خلاصہ سا بیان کیا, تو انہوں نے کہا کہ جو سید نے وہاں پہ تقریر کی تھی اس کا آپ نے حوالہ نہیں دیا, میں نے کہا جی تقریر تو کی تھی, انہوں نے کہا کہ ایک یہ جملہ جو ہے نا میں اس وقت بھول چکا تھا, یہ سید نے پھر دہرایا, تو انہوں نے کہا کہ کیا سید نے یہ نہیں وہاں پہ کہا تھا کہ حزب اللہ کے تمام تجربات اسلامی آرگنائزیشنز کی امانت ہیں, تو مجھے اس وقت احساس ہوا کہ یہ کتنا قریبی تعلق ہے, یعنی ایک قائد نے جس راستے کو چھوڑا ہے دوسرے قائد نے اسی طرح آ کے اس کو, وہ ایک مثال دی جاتی ہے نا ریلے ریس کی, ریلے ریس میں کیا ہوتا ہے ایک
تین چار کھلاڑی ہوتے ہیں
تین چار کھلاڑی ایک دوڑتا ہے دوسرا آ کے اسی اسپیڈ سے لے کے اسی اسپیڈ سے. تو میرے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ یہ آرگنائزیشن کا جو اسٹرکچر ہے یہ بالکل ایسا ہے, ورنہ ہوتا ہی ہے کہ آرگنائزیشن کے اندر سربراہ بدلتے ہیں, لائن آف ایکشن بدل جاتی ہے یعنی اس کا جو اپنی سوچ ہوتی ہے وہ اس پہ غالب آ جاتی ہے اور اس کے مطابق پھر اگلی آرگنائزیشن چلنا شروع ہو جاتی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سید حسن سید عباس نے جس خط کا جس لائن کا جس راستے کا انتخاب کیا تھا, سید حسن نے بھی اسی راستے کو جو ہے وہ, حتیٰ ان کی تقاریر کے اقتباسات ان کے ذہن میں تھے کہ انہوں نے فلاں جگہ پہ فلاں بات کی تھی. آج جب ہم نے شیخ نعیم قاسم کی گفتگو سنی تو آج پھر وہی احساس ہوا
کہ حسن وہی
تسلسل جو ہے وہ. تو جب آرگنائزیشن کے اندر وہ مکتبی اور نظریاتی جس کو ہم اس طرح خطی کہتے ہیں اور ایک سوچ کا تسلسل کہتے ہیں تو وہ اس آرگنائزیشن کی کامیابی کی بنیاد قرار پاتا ہے کہ چونکہ جس ویژن کے ساتھ قائد نے یا جسے آپ کہتے ہیں بانی نے کام کا آغاز کیا تھا, بعد میں آنے والے جو تھے وہ بھی اسی راستے پہ قائم تھے اور قائم ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ ابھی تک وہ جو جس ویژن کے ساتھ سید عباس نے اس کام کا آغاز کیا تھا وہ ویژن اب بھی موجود ہے, اور یہ جب تک ویژن موجود رہے گا یہ کامیابیاں ان کے ساتھ شامل رہیں گی.
صحیح ڈاکٹر صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مادی نقصان اس کی فتح کی علامت سمجھا جا سکتا ہے.
دیکھیں فتح و شکست کے معیارات مختلف ہوتے ہیں, یعنی آپ اس کو ہسٹری میں جا کے جب آپ دیکھتے ہیں, ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ فوری, میں نے پہلے بھی شاید عرض کیا کہ فوری ہم حساب کتاب کرتے ہیں, اتنے فوجی ادھر مارے گئے اتنے فوجی, اتنی زمین قبضے میں چلی گئی اتنے ان علاقوں پہ قبضہ کر لیا, ایک معیار جو عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے. لیکن ایک یہ ہوتا ہے کہ کس نے کتنا تاثر چھوڑا, کتنے اس کے اثرات مرتب ہوئے نا. اگر ہم اس کو ایک بہت بڑی مثال کے ساتھ, یعنی ایک جسے کہتے ہیں ایک لازوال مثال ہے, وہ کربلا کا واقعہ ہے. کربلا کے واقعے میں بظاہر تو 72 افراد تھے, شہید ہو گئے, ختم ہو گیا معاملہ. یعنی جنگ کے عنوان سے جو جنگی نقطۂ نگاہ سے یا عام روایتی انداز سے جو جنگوں کے فاتح اور مفتو کا جو تصور ہوتا ہے, وہ تو وہاں پہ تو فاتح جو ہے وہ یزیدی لشکر تھا
جی.
لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ فاتح سید الشہداء کا لشکر ہے. تو اس تناظر میں سمجھتا ہوں کہ مادی وسائل یا جسمانی یا فوجی نقصان یہ عارضی ہے, اصل فتح جو ہے وہ نظریات کی فتح ہے. جب تک نظریہ قائم ہے تو آپ فتح کے جو ہیں وہ نئے سے نئے باب کھول رہے ہیں گوئے.
جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, اور آپ کا بھی شکریہ, اور پروگرام انداز جہاں اب یہیں پر ختم ہوتا ہے. خدا